السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصی طویل حدیث کا مطالعہ کریں گے. بدلتے حالات میں، گزرتے ایام میں غفلتیں طاری ہو جاتی ہیں، اور قرآن حکیم میں جا بجا اور احادیث مبارکہ میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے، جنت و جہنم کے ذکر کے حوالے سے ہمیں متوجہ کیا ہے. جس حدیث مبارک کا مطالعہ کریں گے، یہ معمول کی جو احادیث مبارکہ چند جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں بہت طویل حدیث ہے، اور اسے مسند احمد میں بھی نقل کیا گیا، امام بیہقی نے بھی نقل فرمایا، امام حاکم نے بھی نقل فرمایا، اور اس کے مختلف حصے احادیث کی دیگر کتب میں بھی شامل ہیں، اور اکثر ہی مفسرین نے اس حدیث مبارک کو صحیح قرار دیا ہے. ہمارے اس عہد میں بعض جو محدثین گزرے، جس میں شیخ البانی بھی شامل ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اکثر اہل الحدیث حضرات کے ہاں زیادہ حوالہ ان کا دیا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی کتب میں نقل کی اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. بہت طویل حدیث ہے، براہ راست اس کے مطالعے کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی، اسی لیے محدثین کے ہاں یہ حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی عنوان سے معروف ہے. اس کا عربی متن بھی ہے، کیونکہ وہ تھوڑا چھوٹا میرے سامنے لکھا ہوا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ برکت اور ثواب کی نیت سے اس کا بھی ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الى القبر ولما یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله کأن علی رؤوسنا الطیر وفی یدہ عود ینکث فی الارض فرفع رأسه فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا. اس حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے. جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی نہایت خاموشی سے اور توجہ سے ہم سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. بہرحال اس حدیث کی روشنی میں بہت سارے نکات ہیں، مثلا جنازے میں شرکت کرنا، تدفین میں شرکت کرنا، اس سے ثواب بھی ملتا، عبرت بھی حاصل ہوتی ہے. صحابہ کیسے بیٹھ گئے؟ ایسے با ادب بیٹھے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی یہ ادب تھا صحابہ کا حضور کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے. یہ معمول اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور یہ کیفیت ہوتی جب آپ غور و فکر میں مبتلا ہوتے. تو اس سے بھی بہت سے نکات جو ہے وہ انفر کیے گئے ہیں کہ توجہ کے لیے یہ طرز عمل کہ غور و فکر میں توجہ حاصل ہو جائے، کانسنٹریشن مل جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ طرز عمل بھی ہے. اس غور و فکر کے ساتھ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ دو یا تین مرتبہ کہ استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کے رسول صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہر نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملتی ہیں ان میں یہ دعا بھی شامل، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جو سنت کے منکر ہیں، چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جو احادیث کے منکر ہیں، ہم اور آپ تو قرآن و سنت دونوں کو دلیل مانتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طرز عمل روایات میں، آپ کے اقوال کی صورت میں بھی اور آپ کے اپنے عمل کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے. ثم قال، پھر اب ایک طویل بات آ رہی ہے بندہ مومن کے انتقال کے بعد کہ کچھ حالات کے بیان کے حوالے سے. ثم قال ان العبد ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنه وحنوت من حنوت الجنه حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. جی ہاں, الفاظ کا ترجمہ ہے, جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا اس کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں. اب جو لوگ دنیا پرست ہیں, مٹیریلزم کو ہی مانتے ہیں, ظاہر پرست ہیں, وہ ان باتوں کو کیا سمجھیں گے. مگر آپ اور میں الذین یؤمنون بالغیب, غیب کو مانے بیٹھے ہیں, اور وہ غیب کی خبریں جو محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہے, کس بات پر کھڑا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی ٹیکنیکل تعریف کیا ہے؟ ہر وہ خبر جو رسول اللہ نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا, یہ ایمان ہے. یہ رسول اللہ خبریں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر پرستوں کو, مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والوں کو, دنیا پرستوں کو, دنیا ہی کو سب کچھ, ظاہر کو سب کچھ سمجھنے والوں کو تو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے, مگر ہم جو ایمان رکھے بیٹھے اللہ پر, اس کے رسول کی باتوں پر اور آخرت پر, ان کو تو ماننا لازم ہے نا. اللہ کے رسول فرما رہے کہ آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں, ان کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں, ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. ایک کفن دنیا والے تیار کرتے ہیں نا, ایک خوشبو دنیا والے تیار کرتے ہیں. یہ اللہ آسمان سے روشن چہرے والوں فرشتوں کو بھیج رہے ہیں, ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں, اس قدر کثرت سے فرشتے آتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اسرائیل علیہ السلام, اور اس کے سرحانے بیٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ, ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اے پاکیزہ نفس اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف نکل. سبحان اللہ, یہ مرنے کے ساتھ ہی بشارت کا معاملہ, مرنے کے ساتھ ہی. اس سے آگے بہت کچھ ہے, ابھی ساتوں آسمان کی سیر بھی اس روح کو میسر آئے گی. تو یہ اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے, پاکیزہ نفس اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف نکل. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے. پھر بندہ مومن کون؟ جو ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرے. آمنو وعامل الصالحات, اس کو ذہن میں رکھیں. لکھا آگے, قال فتخرج تسير كما تسير القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كاتب نفحة مسك وجدس على وجه الأرض. اللہ اکبر. تو وہ روح اس طرح آسانی سے بہ نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے. ہاں, قرآن کریم میں موت کی سختی کا ذکر بھی ہے, سورہ قاف میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور آگئی موت کی سختی حق کے ساتھ. رسول اللہ نے فرمایا اپنے آخری ایام میں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. اللہ کے رسول فرمایا کہ یقیناً موت کی سختی ہے, اور صرف فرمایا نہیں, اللہ کے رسول دعا فرماتے, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. یہ موت کی سختی بھی برحق ہے, ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. البتہ پھر مومن کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے جو اس روایت میں نقل کیا جا رہا ہے, کہ تو وہ روح اس طرح آسانی سے بہ نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے. ملک الموت اسے حاصل کر لیتے ہیں, اور جیسے وہ اسے لیتے ہیں دوسرے فرشتے اسے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے, یہاں تک کہ وہ اسے لے کر اس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زمین پر اور اس سے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو مہکنے لگتی ہے. اس روح سے مہکنے لگنے, یہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے آگے ذکر ہے, قال فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكه الا قالوا ما هذا روح طيب فيقولون فلان ابن فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهي به الى السماء السابعه فيقول الله عز وجل. اكتبوا كتاب عبدي في عليين بعيدوا وأعيد في الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. بعض حضرات کو قرآن کے کچھ الفاظ سورۃ طہٰ کے یاد آئے ہوں گے. یہ سفر اس روح کا آگے کی طرف جاتا ہے. لکھا ہے آگے فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف پرواز کرتے ہیں. وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی پاکیزہ روح ہے, تو وہ دنیا میں پکارے جانے والے بہترین ناموں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ اصولوں کے مطابق کھلتا ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی. معراج کا واقعہ ہمارے ذہن میں, پوچھا جاتا ہے کون, فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پر پوچھا گیا اجازت دی گئی ہے, جی اجازت عطا کی گئی ہے. یہ پروٹوکول سے واقع اس روح کے بارے میں بھی دروازہ اصولوں کے مطابق کھلتا ہے. تو ہر آسمان کی مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کی مشایعت یعنی ساتھ چلتے ہیں, یہاں تک کہ وہ اسے لے کر ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. ساتو آسمان پر اس مومن کی روح کو لے جایا جا رہا ہے. اور اب کون خطاب کر رہا ہے, رب کائنات خطاب کر رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندی کا نام اعمال علیین میں لکھ دو. یہ سورہ متففین میں الفاظ آتے ہیں. رب فرماتا ہے کہ اس کے نام اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لوٹا دو, کیونکہ میں نے انہیں مٹی ہی سے پیدا کیا, اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا. حدیث کے الفاظ جاری ہیں. آگے فرمایا قال فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه فيقال فيقال فيقولان له من ربك فيقول ربي الله. یہ سب کو الفاظ یاد ہوں گے. فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي منادي في السماء أم صدق عبدي فأفرشه من الجنة وألبسه من الجنة وافته له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويوسه له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. حدیث کی سلسلے کا ترجمہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے, پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اچھا اب یہ روح کا معاملہ کیا ہے, استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں بارہا آپ نے سنا ہوگا, ایک عالم امر کا معاملہ ایک عالم خلق کا معاملہ. تو عالم امر میں فرشتے بھی ہیں, وہی بھی ہے اور انسان کی روح بھی ہے, اور عالم امر کے لیے ٹائم فیکٹر زیرو ہے. باقی اس تفصیل کا جانے کا موقع نہیں ہے, یہ کسی اور ہی عالم کی سیر ہے جو اس حدیث مبارک میں ہمیں کرائی جا رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے, پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. دوسری احادیث میں ان دونوں فرشتوں کا نام کیا ہے, منکر نکیر. ٹھیک ہے, آج بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے اسٹیٹس اپڈیٹس ہیں, بہت سارے کوشچنس ہیں, بہت ساری ہیڈ لائنس ہیں, بہت ساری جسٹ اپڈیٹس ہیں. یہ باتیں کہیں نہیں آتی, نہ سیٹلائٹ چینل پر, نہ اخبارات کی ہیڈ لائنس میں, نہ اسٹیٹس اپڈیٹ میں. ہماری زندگی کے اصل مراحل جو آگے پیش آنے والے ہیں الا ماشاء اللہ, نہ وہ ہماری گفتگو میں, نہ ہمارے ڈسکشن میں, نہ ہمارے اسٹیٹس اپڈیٹس میں, نہ ہماری ہیڈ لائن نیوز میں. کس چکر میں لگا دیا, ذرا غور کر لیں. دنیا حقیقت ہے, دنیا میں رہنا ہے, لیکن دنیا اصل حقیقت نہیں ہے اور ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا. دنیا عمل کا موقع ہے, آخرت نتیجے کا موقع ہے. اس آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ بیتنا ہے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ. دنیا میں ہیڈ لائن نیوز بریک ہوتی ہے نا, دو منٹ پہلے یہ ہو گیا, ایک منٹ پہلے یہ ہو گیا, یہ تو بروکن نیوز ہیں. اب میں کیا لفظ استعمال کروں, یہ تو آلریڈی بروکن نیوز ہیں, پہلے سے آ گئی. کل کی یہ خبریں رب کائنات اور اس کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو آج پہلے عطا فرما دی. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. آگے اس حدیث کے حوالے سے آگے, اب وہ سوالات کرتے ہیں, اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں میرا دین اسلام ہے. تیسرا, یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے دیگر روایات میں رسول اللہ کا چہرہ انور پیش کیا جائے, اللہ اکبر, اور بندہ مومن کیا کہے گا؟ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے, تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب میں نے پڑھی. بڑی پیاری حدیث ہے, کئی مرتبہ یہاں برسوں سے بیان میں آئی ہوگی یقیناً, کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ خوبصورت ایمان کس کا؟ صحابہ نے عرض کی فرشتوں کا. حضور فرماتے کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور وہ دیکھ رہے ہیں. حضور انبیاء اور رسول کا, رسولوں کو کیوں نہ ہو, ان پر اللہ کی وحی آتی. حضور پھر ہمارا ہوگا خوبصورت ایمان, دا موسٹ بیوٹیفل فیتھ, اعجب الایمان, حضور ہمارا ہوگا. فرمایا تمہارا کیوں نہ ہو, تم مجھے دیکھ رہے ہو, تو حضور کس کا ایمان خوبصورت ہوگا؟ افضل الگ شے ہے, خوبصورت کی بات ہو رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا ایمان خوبصورت ہوگا جن کو دو گتوں کے بیچ قرآن ملے گا. یہ دو گتوں کے بیچ, دو گتوں کے بیچ یہ قرآن ملے گا اور یہ مانیں گے محمد و رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اور ذرا گہری بات, دجال کو جانتے ہیں؟ قرآن پاک اس دجال کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہیں ہے. سورہ کاف کی تلاوت جمعے کے دن کرنے کو کہی گئی ہے, سورہ کاف میں دجال کا ذکر نہیں. تو اہل عرب میں, عالم عرب میں سے ایک محدث نے, ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات دیکھی, جو سنت کی اتھارٹی تسلیم نہیں کرے گا, جو حدیث رسول کی اتھارٹی تسلیم نہیں کرے گا, وہ دجال کے فتنے سے بچ ہی نہیں سکتا. اور ہم تو یہ پڑھتے ہیں حدیث میں, مومن کیسے پہچانے گا اس کو؟ اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوگا, اس کا ایمان, اس کی ایمانی بصیرت کی روشنی میں وہ دجال کو پہچانے گا. اگر ایمانی بصیرت کی روشنی میں ایک بند مومن دجال کو پہچان سکتا ہے, تو اس ایمانی بصیرت کی روشنی میں کیا وہ محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانے گا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی گہری باتیں, بعض نان مسلم جو مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں دا مومنٹ وی گیو دا شہادہ, جس لمحے ہم نے کلمہ پڑھا ہمارے اندر کچھ فیل ہمیں ہوا. اور ہمارے مفسرین نے, محدثین نے لکھا, شبیر احمد عثمانی صاحب نے, جیسے سورج ہے نا, سورج کی کرن ہر طرف آتی ہے, تو ہمارے لیے قرآن ایمان کا منبع ہے اور اللہ کے رسول کی ذات ایمان کا منبع. تو حضور کی ذات وہ سورج ہے جس سے ایمان کی کرنیں ایمان والوں کو ملی. دل میں اگر یہ ایمان ہوگا تو اس ایمانی بصیرت کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ چوتھا سوال عام طور پر بیان میں نہیں آتا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے. چوتھا اسی تسلسل میں, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کی کتاب ہم نے پڑھی, اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے, اس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی, اس کے بعد تب آسمان سے ایک ندا دینے والا, پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. اللہ کی طرف سے پکار لگوائی جا رہی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. اس کے بعد اس کے لیے جنت کا, اس کے بعد کہا جاتا ہے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو, اسے جنت کا لباس پہنا دو, اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو. چنانچہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے, جہاں سے جنت کی لطیف ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں, اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے. یہ آخری بات جو ہے, یہ بہت سی دیگر احادیث میں بھی ہم سنتے ہیں کہ مومن کے لیے قبر جو حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے. یہاں جنت کے دروازے کا بھی ذکر ہے, اور خوشبو بری ہوائیں آنا وہاں پر اس کو شروع ہو جاتی ہیں. ذہن میں رکھیے, ساری بات عالم برزخ کی ہو رہی ہے, دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے. یہ سارے اس کے حقائق ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے. اس کے بعد اگلی بات, اس کے بعد سے خوبصورت چہرے, نفیس لباس اور بہترین خوشبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس چیز کی خوشخبری ہو جو تمہیں خوش کر دے, یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. مومن اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو, تمہارا چہرہ تو بھلائی ہی لانے والا معلوم ہوتا ہے. وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا عمل صالح ہوں, میں تمہارا نیک عمل ہوں. ان اعمال کی حیثیت ہے, ان کا ویٹ بھی ہوگا نا. آج ہم بالنگ کی سپیڈ کو میجرمنٹ میں لے آتے ہیں, ہوا کی سپیڈ کو میجرمنٹ میں لے آتے ہیں, بدن کے ٹیمپریچر کو اس کو میجرمنٹ میں لے آتے ہیں, اللہ ان اعمال کا وزن بھی کرے گا اور ان نیک اعمال کی شکل اس صورت میں تو کہے گا وہ کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں. تو مومن پکار اٹھتا ہے میرے اللہ, اے میرے رب قیامت قائم کر دے. ابھی تو وہ جنت کی خوشبو بھری ہوائیں سونگے گا اور وہاں سے رحمت بھری ہوائیں آ رہی, اس کو دیکھ کر وہ کہے گا اللہ قیامت قائم کر دے, قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی طرف لوٹ سکوں. اصل مال جنت میں, اصل اہل و عیال وہ جنت میں, اللہ قیامت قائم کر دے. دوسری روایت میں ہے کہا جائے گا ابھی تو تمہیں یہی رہنا ہے, ابھی یہ برزخ ہی کا معاملہ رہے گا, قیامت تو اپنے وقت پر برپا ہوگی. یہ حدیث مبارک کا ایک حصہ مکمل ہوا جہاں خوشخبری کا پہلو ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین بھی عطا کرے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی بدلتے حالات میں کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ذرا ظاہر میں ہی کھو جاتے ہیں اور یہ اصل حقائق جو میرے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے ہیں ان کو ہم بھلا دیتے ہیں. خیال ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد موت آئے گی, خیال ہے کہ 70-80 کے بعد آئے گی, خیال ہے کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 135 ایئرس بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو میں بھی دیکھ لوں گا. بچوں کی شادیاں, بچوں کی بہاریں, ان کے بچوں کی بہاریں, نہیں بھائی, تین سانس والا بچہ بھی جاتا ہے, ڈیڑھ برس والی بچی بھی جاتی ہے, تین دن والا بچہ بھی جاتی ہے. میں نے خود جنازے پڑھائے, خود دفن کیے اپنے ہاتھوں سے. آپ کی میری کوئی شیورٹی نہیں ہے, ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے, جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. باقی ان میں بہت نکات ہیں مگر آگے مجھے اگلا حصہ بھی پیش کرنا ہے, آگے چلتے ہیں. حدیث مبارک کا اگلا حصہ جس میں اب انذار ہے, ڈراوا ہے, حقائق ہیں کافروں کے لیے, فاجروں کے لیے, فاسقوں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سَوَادُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمَسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِي فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ أُخْرِجِي إِلَى سَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْذُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُهَا فِي تِلْكَ الْمَسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَرِيحٍ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَسْعُدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يمتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اس حصے کا ترجمہ. اور جب کافر یا فاجر بندہ دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ یعنی کالے چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ جیسے بوری ہوتی ہے, کھردرے بالوں کا کپڑا کہہ لیجئے, جن کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے وہ اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. اتنی کثرت سے فرشتے آتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام بھی. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرحانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث, اے ناپاک نفس, اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف نکل. تو وہ روح اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے, چنانچہ وہ اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں, استغفر اللہ, اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے گیلے اون سے لوہے کی کثیر شاخوں والی سلائی یعنی سیخ کھینچی جاتی ہیں. سیخ سمجھتے ہیں نا, کباب بناتے ہیں, کیسی وہ, اس کو ہم آگ کے اوپر تپاتے ہیں, اس کو اگر کھینچا جائے تو ایک شدت کا معاملہ تو ہے. ایک اور انداز سمجھانے کا, ریشم کا کپڑا ہو اور وہ اگر احساس رکھتا ہو اور اس کو کانٹوں کے اندر ڈال کر کھینچا جائے تو اس کی اگر حس تکلیف کو برداشت کرنے کی ہوگی تو کیسی ہوگی. یہ سختی کا معاملہ اس کافر کے ساتھ, فاجر کے ساتھ, اس کی موت کے وقت ہوتا ہے. اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لکھا ہے کہ جس سے رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں جب وہ فرشتے اسے حاصل کرتے ہیں تو فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور فوراً اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے زمین پر پائی جانے والی بدترین مخلوق جیسی تعفن آمیز بدبو نکلنے لگتی ہے. گندگی کے اعمال ہوں تو بدبو ہی آنی ہے, اللہ محفوظ رکھے. فرشتے سے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی ناپاک روح ہے, تو وہ دنیا میں پکارے جانے والے بدترین ناموں کے ساتھ بتاتے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہاں تک کہ جب وہ اسے آسمان لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور پہلا آسمان اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا, نہیں کھولا جاتا, نہیں کھولا جاتا, ذلت میں ڈالا جائے گا, ذلت میں ڈالا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا, یہ آیت تلاوت فرمائی, لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 40 میں ہے. ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. جیسے یہ ظاہری طور پر ممکن نہیں, ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں. اگلے الفاظ حدیث مبارک کے, ثم قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في السجين في الارض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ثم قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا ادري فيقولان له فيقال فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري. اس کا ترجمہ ہے ان الفاظ کا, پس اللہ تعالیٰ بھی اس سے فرماتا ہے اس کے بارے میں, اس کا نام اعمال سب سے نیچے والی زمین کے سجین میں لکھ دو, یعنی سب سے نچلے حصے میں. سجین یہ لفظ بھی سورہ متففین میں آیا ہے آخری پارے میں. پھر اس کی روح کو وہاں سے اوپر اسے پٹخ دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی, وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَقْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. سورہ حج کی آیت 31 ہے. اور جسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو گویا آسمان سے گر گیا, پھر اسے پرندے اچھک لے یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پھینک دے, چنانچہ اس کی روح جسم میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے. پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں, پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہائے ہائے مراد میری خرابی, میری تباہی, میری بربادی, ہائے ہائے میں نہیں جانتا. تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہائے ہائے میں نہیں جانتا. یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہائے ہائے میں نہیں جانتا. اس کے بعد اگلا حصہ حدیث کا ہے, فَيُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتَجُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة. إن الفاظ کا ترجمہ, تب آسمان سے ایک ندا دینے والا پکارتا ہے, اس نے جھوٹ کہا, بس اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو, اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو. چنانچہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے جہنم کی لو اور گرم ہوا اس کے پاس آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس پر اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں, استغفر اللہ. اور بار بار یہ کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی جامع ترمذی کی بھی ایک اور طویل حدیث میں ہے. پھر اس کے پاس ایک انتہائی بدصورت چہرے, قبی لباس اور انتہا درجے کی بدبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں غمناک اور پریشان کر دے, یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو برائی ہی لانے والا معلوم ہوتا ہے. وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا خبیث عمل ہوں. بس یہ کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کر, ابھی تو عذاب قبر ہے, اس کو دیکھ کے ہوش ٹھکانے آ گئے. وہ کہتا ہے رب قیامت قائم نہ کر. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے قبر کے عذاب سے. دیگر روایات میں ایک اور حصہ بھی اس کے تسلسل میں, اللہ کی قسم یہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں تمہیں ہمیشہ، بلکہ شخص جو آئے برے چہرے میں، معاف کیجئے گا، یہ اس کو کہتا ہے میں تمہیں ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں سست اور اس کی نافرمانی میں تیز پاتا تھا، بس اللہ تمہیں برا بدلہ دے۔ پھر اس پر ایک سنیے گا ذرا توجہ سے، لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، سنیے اللہ کے رسول کیا ڈرا رہے مجھے اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر اس سے کسی پہاڑ پر ضرب لگائی جائے تو مٹی ہو جائے، ایک ضرب پہاڑ پر ماری جائے، لگائی جائے تو مٹی مٹی ہو جائے۔ اور یہ فرشتہ کون ہے؟ اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، نہ سنتا نہ دیکھتا ہے، وہ اسے ایک ضرب لگا دے جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت میں بحال فرما دیتا ہے اور وہ اسے دوبارہ ضرب لگاتا ہے۔ اس پر وہ اتنی تیز، اتنی زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول لیا جاتا ہے اور آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں قبر میں جو عذاب ہے، برزخ میں جو عذاب ہے، اس کے ہتھوڑوں کا ذکر ہے۔ قرآن بھی پڑھیں، سورہ حج میں آیت نمبر 19-22 میں جہنم کے ہتھوڑوں کا ذکر بھی ہے۔ اور ایک دفعہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم نہیں ہوگا، دوبارہ بحال کیا جائے گا، مستقل عذاب میں لے گا۔ اللہ ہم سب کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے طویل بہت حدیث، اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، مسند احمد میں امام حاکم نے نقل کیا، امام بیہقی نے نقل کیا، اس کے مختلف حصے احادیث کی دیگر کتب مثلاً جامع ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہیں۔ ہم تنہائی میں سوچیں قبر کی فکر کتنی ہمیں، اور قبر میں رہا تو کس قدر فکر ہے، اور قبر کی سختی سے بچیں کس قدر فکر ہے، اور جنت ہمیں ملے کس قدر ہم فکر مند ہیں، اور جہنم سے بچیں کس قدر فکر مند ہیں۔ میری اور آپ کی ٹینشن میں ٹینشن شامل ہے کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، میرے اور آپ کی ٹینشن میں ٹینشن شامل ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، میرے اور آپ کی ٹینشن یا ٹینشنز میں یہ بھی شامل ہے کہ جنت مل جائے اس کی فکر ہو مجھے، جتنی سیلری کی فکر ہوتی ہے، پروفٹ کی فکر ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کی فکر ہوتی ہے، بچے کو لگایا 16 سال پڑھے گا تو کل کما کے دے گا، ہے نا، خیال رکھتے ہیں نا، تو ٹینشن ہے کہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، جنت کل ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، اللہ کا دیدار ہمیں مل جائے۔ یہ آپ کے میرے سب سے بڑے مسئلے ہیں بھائی، یہ میرے اور آپ کے سب سے بڑے مسئلے۔ آج کوئی بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے، حالات پر تبصرہ ہو جائے گا پھر میں کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے بڑے حالات ہیں جو پیش آنے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگوں تم آج سو رہے ہو، آج تم موت آئے گی تب تم جاگو گے، دیٹ وڈ بی دا بگننگ آف ٹائم، ناٹ دا اینڈ آف ٹائم، دیٹ وڈ بی دا بگننگ آف ٹائم۔ آج تم سو رہے ہو، موت آئے گی کل تم جاگو گے۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک موقع بھی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے بعد میں سوچیے گا، میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں؟ کیوں مرنا نہیں کیا ہم نے؟ اور آپ کے میرے تیار ہونے سے، نہ ہونے سے کیا ذرا لگ جائیں گے؟ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اجل آ جائے، اللہ کسی کے اجل کو مؤخر تو نہیں کرتا۔ ہم تیار ہیں مرنے کو، ہمیں رلاتا ہے قبر کا عذاب۔ میری اور آپ کی ماں عائشہ روئی ایک دن، اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ فرماتی قبر جہنم کے عذاب نے رلا دیا مجھے۔ میری اور آپ کی ماں کو اس پہ رونا تو نہیں آیا کہ ایک ہی جوڑے میں گزارا ہوتا تھا ازواج مطہرات کا، پتا ہے آپ کو، گھر چھوٹا تھا، دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، ناشتے میں کچھ پیش کرنے کو نہیں ہوتا تھا، اس پر آپ کی میری ماں کو اما عائشہ کو رونا تھوڑے آتا تھا، مجھے جہنم کے عذاب نے رلا دیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، ہمیں رونا آتا ہے قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، بیشی کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں، اللہ کو فیس کرنے کے بارے میں، جنت پانے کے بارے میں، جہنم سے بچنے کے بارے میں۔ سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے میرے بھائی، سب سے بڑا مسئلہ وہی۔ اسی لیے شروع میں آئے تلاوت کی، ول تنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ تم اسے ہر ایک یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ آج جب کہ مہلت ہے مجھے آپ کو کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جو اصل مسئلہ میرا اور آپ کا، ساری انسانیت کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔